الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة الزخرف کے ابتدائی حصے میں قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کا بیان اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توحید کا بیان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان گزرا. اب اس چوتھے رکوع میں اللہ تعالی ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو وحی الہی قرآن مجید قرآن مجید کے بنیادی مضامین توحید اور رسالت اور اس کے بعد باقی دوسرے سارے مضامین سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان تعالی کے ذکر سے. ذکر سے ذکر الہی بھی مراد ہے، اللہ کی یاد. اور ذکر سے قرآن مجید بھی مراد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو. اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر سے ذکر الہی بھی مراد ہو سکتا ہے اور ذکر سے قرآن مجید بھی مراد ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, جو شخص اعراض کرتا ہے, جو شخص منہ پھیرتا ہے, جو شخص دور بھاگتا ہے رحمان تعالی کی یاد سے, رحمان تعالی کی یاد سے, یاد الہی سے, ذکر الہی سے, جو شخص دور بھاگتا ہے رحمان تعالی کے بھیجے ہوئے قرآن سے, جو شخص رحمان تعالی کے بھیجے ہوئے قرآن کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا مانتا ہے مگر اس کے مضامین کو سننے سے اعراض کرتا ہے, یا سن بھی لیتا ہے مگر اس کے مضامین پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہے, بجائے قرآن مجید کے مضامین کے تابع ہونے کے نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے, بجائے اطاعت خداوندی کے اللہ تعالی کی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, جو شخص رحمان تعالی کے ذکر سے, رحمان تعالی کی یاد سے, رحمان تعالی کے بھیجے ہوئے قرآن سے اعراض کرتا ہے, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, بس یہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتا, یا ایمان تو لاتا ہے لیکن قرآن مجید کے مضامین کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یا سن بھی لیتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے لیکن اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کرتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے, دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی. حدیث پاک میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور ایک شیطان مقرر ہوتا ہے. فرشتہ اس کے دل میں خیر کی بات ڈالتا رہتا ہے اور جو شیطان اس کے ساتھ مقرر ہے وہ اس کے دل میں شر کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی دل میں خیر کے ایسے جذبات اٹھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی شر کے وساوس ایسے غالب رہتے ہیں کہ نیک اور صالح اور دیندار شخص بھی پریشان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی دونوں قسم کے جذبات کی آمیزش ہوتی ہے, کر لوں نہیں نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے نہیں نہیں کر لوں. جو اچھے خیالات دل دماغ میں آتے ہیں یہ اس فرشتے کی کرم فرمائی ہے جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے. اور جو ہم محسوس کرتے ہیں شر کے، برائی کے، برے کام کے جو خیالات آتے ہیں، یہ اس شیطان کی چھیڑ ہے جسے ہمارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے مستثنا ہیں، آپ اس سے ایکسپشنل ہیں، یا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ایکسپشنل نہیں، میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے اور میرے ساتھ بھی ایک شیطان، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل رہا اور وہ شیطان میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا ہے. کیا صحبت ہوگی کہ شیطان بھی مسلمان ہو جائے؟ اس میں دو ضبط ہے، اسلمو، میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں محفوظ رہتا ہوں، وہ مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور دوسرا ضبط ہے اسلم، وہ مسلمان ہو گیا ہے. حضرات محدثین کی دونوں رائے ہیں. تو ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کبھی کبھی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خیر ہی خیر کے خیالات آ رہے ہیں. اللہ تعالی کسی کی دعا کی برکت سے، کسی نیکی کی وجہ سے، کسی خاص حالت کی وجہ سے فضل فرما دیتے ہیں اور وہ شیطان ساتھ تو رہتا ہے لیکن ہٹ جاتا ہے. تو یہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہے، وہ غلبہ بھی کر سکتا ہے، ہٹ بھی سکتا ہے، لیکن یہ شیطان جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے. یعنی ایک تو پہلے ہی سے ہے، اور اس شیطان کے وسوسے میں آ کر اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی کتاب سے اعراض کرے گا، اسے ماننے سے انکار کرے گا، سننے سے انکار کرے گا، سمجھنے سے انکار کرے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کلام پاک کی ناقدری کی سزا کے طور پر، ناشکری کی سزا کے طور پر ایک اور اس کے لیے شیطان مقرر فرماتے ہیں. اور جب اللہ اس شیطان کو مقرر فرما دیتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتا نہیں ہے، وہ تو ساتھ رہتا ہے اور ہٹ بھی جاتا ہے، یہ کبھی ہٹتا نہیں ہے. فہو لہو قرین، وہ لگا رہتا ہے برابر. اور جب یہ ساتھ لگ جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر یہ ان انسانوں کو جن پر یہ مقرر ہو جاتے ہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، آگے چلنے نہیں دیتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ شیطان جو مقرر کر دیا جاتا ہے ہماری بدعملی کے نتیجے میں، اور بدعملی کون سی؟ قرآن مجید سے اعراض کرنا، قرآن مجید سے دور رہنا، قرآن مجید سے بھاگنا. یہ جو شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے ہم پر، یہ سزا دنیا میں بھی ہے کہ وہ شیطان دنیا میں بھی رہتا ہے، اور یہ سزا آخرت میں بھی ہے کہ جیسے ہی بندہ قبر سے اٹھے گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا ہی یہ بندہ جو قرآن سے اعراض کرتا تھا قبر سے اٹھے گا، تو وہاں بھی ایک شیطان انتظار کر رہا ہوگا اور اسے اپنے ساتھ ایسا ملا دے گا
کہ چھوڑے گا نہیں جب تک کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں داخل نہ ہو جائے. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا میں یہ شیطان شیطان جن بھی ہو سکتا ہے, شیطان انس بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جنی شیطان کو جو مخفی ہے ہمارے اوپر مقرر کر دے اور وہ ہمیں چھوڑے ہی نہیں اور صحیح راستے سے ہمیں دور رکھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص جو بالکل بگڑ گیا ہے, برا ہو گیا ہے اور شیطان کا چیلا بن چکا ہے, اس کو ہم پر مسلط کر دے اور وہ ہمارا ساتھ ہی نہ چھوڑے, ہمارے گھر وہ آ جائے, ہمیں اپنے گھر بلا لے, سفر میں بھی ساتھ دوستی کر لے ہمارے ساتھ, یہ بھی مسلط کرنا ہوا, اور وہ مرتے دم تک ہمیں ایسے دائرے میں اور سرکل میں رکھے گا کہ صحیح راستے کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانے دے گا. پتا کیا چلا میرے بھائیو؟ پتا یہ چلا کہ قرآن مجید سے اعراض کرنا یہ سبب ہے اس بات کا کہ بندہ شیطان کے پھندے میں آ جائے گا. قرآن مجید سے اعراض کرنا یہ بندے کو بری صحبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرو. قرآن مجید پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان رکھو. قرآن مجید کو احترام کی نگاہ سے دیکھو. قرآن مجید کو احترام سے اٹھاؤ. قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرو. دروس قرآن میں شرکت کرو اور قرآن مجید کے جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنے کی صحیح کرو. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا کرو کہ اے اللہ آپ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. ورنہ بری صحبت کا شکار ہو جائے گا. بری صحبت. نماز بھی پڑھ رہا ہوگا, زکات بھی ادا کر رہا ہوگا, بظاہر داڑھی بھی ہوگی, لیکن ایسے سرکل میں آ جائے گا کہ اس سرکل میں بیٹھتے ہی حضرات علماء کرام کی بدگوئی شروع ہو جاتی ہے. اس سرکل سے باہر نہیں نکل پائے گا. اب یہ شیاطین الانس کے فریب میں آ گیا. اب جہاں بیٹھو علماء کے خلاف بات, جہاں بیٹھو علماء کے خلاف بات, جہاں بیٹھو مدارس کے خلاف بات. ایک مثال میں دے رہا ہوں. اب جب اس حلقے میں آ گیا تو آہستہ 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 علماء کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی. اب وہ علماء کی مجلسوں سے دور, علماء کی محفلوں سے دور. علماء کی مجلس محفل میں کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے تو غور سے سنتا ہے تنقید کی نیت سے کہ اس میں کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے کہ جسے میں ہتھیار بنا کر ہماری اس مجلس میں استہزاء اور مذاق کے لیے استعمال کر سکوں. وہ اس نیت سے نہیں بیٹھتا کہ مجھے ہدایت مل جائے, اس نیت سے نہیں بیٹھتا کہ میری اصلاح ہو جائے. اس میں بھی علماء کے قصور کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. قرآن مجید سے جو اعراض کرے گا اسے کسی قسم کی صحبتیں مل جائے گی. شرابیوں کی صحبت مل جائے گی, ناجائز مال کمانے والوں کی صحبت مل جائے گی, علماء کی تنقید کرنے والوں کی صحبت مل جائے گی, غیبت کرنے والوں کی صحبت مل جائے گی. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن سے اعراض کرنے والے کو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے, اور شیطان مسلط ہو کر اسے سیدھے راستے سے روکتا ہے اور اس پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, یہ شیاطین قرآن سے اعراض کرنے والے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کے دل دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈال کر اس بات کو جمع دیتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت، ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا ضرورت، ہم تو ہدایت پر ہیں. کیا جامعیت قرآن مجید میں، ہم ہمارے گرد و پیش میں میرے بھائیوں دیکھیں تو ایسے سینکڑوں حالات ہمیں ملیں گے، قرآن سے اعراض، راستہ غلط، ظاہری دینداری کے ساتھ سینکڑوں ناجائز کام زندگیوں میں ہیں، معاملات، معاشرت، اندر کا باطن جو ہے اس میں اخلاص نہیں، ریا. قرآن سے اعراض، شیطان مسلط، سیدھے راستے سے روکتا ہے، اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتا، اخلاق حسنہ کی طرف نہیں آنے دیتا، معاملات کی درستگی کی طرف نہیں آنے دیتا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھا دیتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ ہم جیسا دیندار کوئی نہیں ہے. ان آیات پہ میرے بھائیو غور کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. ہر شخص اپنا جج اور اپنا جیوری ہے. غور کرو کہ قرآن سے ہماری کتنی وابستگی ہے، قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اور قرآن سے عدم وابستگی کی وجہ سے ہم پر شیطان مسلط ہو گیا ہے یا نہیں. شریعت کے تو پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق. تو جو قرآن سے دور رہتے ہیں، جو قرآن سے دور رہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، وہ غور کریں کہ معاشرت میں سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، معاملات میں سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، حسن اخلاق میں سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، عبادات ہے تو کتنی، عقائد ٹھیک ہے کہ نہیں. جو بھی قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرے گا، اس پر اللہ شیطان کو مسلط کر دیں گے، اور شیطان کیا کرے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، نہیں آنے دے گا پورے دین پر، سیدھے راستے پر نہیں آنے دے گا. اور دل میں یہ خیال ڈالے رکھے گا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ رہے گا کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کے درس میں بیٹھنے کی، ہمیں علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دین کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ معاملات، معاشرت، یہ اصلاح نفس، یہ کیا ہے اصلاح نفس. وَيَحْسَبُونَ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے جیسا اس معاشرے میں کون ہے، اس مجمع میں کون ہے، اس مسجد میں کون ہے، اس بستی میں کون ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اب یہ شیطان مسلط ہو کر پورے دین پر آنے نہیں دیتا، اور دل دماغ میں یہ خیال ڈالے رکھتا ہے کہ ہم پورے دین پر ہیں، یہ کب تک اس جال میں پھنسا رکھتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ موت آئے گی اور وہ ہمارے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، اس وقت تک اس دلدل سے نکلنے نہیں دیتا شیطان. اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ ایسی حالت سے کہ جس حالت میں بندے کو پتا ہی نہ چلے جب تک کہ اس کی روح نہ نکلے کہ میں دین کے معاملے میں کس مرحلے پر ہوں. زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اپنے آپ کو دیندار نہیں سمجھتا، لیکن نمازوں میں ریا، روزوں میں ریا، تلاوت میں ریا، لباس اور کپڑوں میں ریا، اپنی پوری دینداری میں ریا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے. حتی اذا جاءنا، کب تک اس دلدل میں پھنسائے رکھے گا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس، قبر سے اٹھے گا، جب قبر سے اٹھے گا تو وہ شیطان اس کے ساتھ ہوگا، اگر انسانی شیطان تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس وقت پتا چلے گا کہ اچھا، اس نے تو مجھے بہت خیر کی باتوں سے دور رکھا، یہ مجھے علماء کے خلاف بات کر کر کے ان سے دور رکھتا تھا، اس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھا تھا، یہ دین کی شکل میں مجھے گمراہی کی طرف لے گیا تھا، اس نے مجھے بہت دور رکھا.
اس وقت کہ قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت وہ کہا کہ کاش کہ تیرے اور میرے درمیان آج بھی اور دنیا میں بھی مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، جو 24 گھنٹے اس وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے ہر بات میں، اس کی بات میں آ کر کے چلتا ہے مانتا ہے. علماء کچھ کہتے ہیں اور غیر عالم کچھ کہتا ہے. میں تو میرے بھائیوں یہاں تک آپ کو کہوں کہ ایک خدا ترس عالم کوئی بات کہے اور دوسرا خدا ترس غیر عالم کوئی بات کہے تو آپ کو عالم کی بات کے پیچھے چلنا چاہیے، غیر عالم کی بات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ایک خدا ترس عالم اور ایک خدا ترس غیر عالم، دونوں میں فرق ہے. اس کے پاس علم کا نور ہے، اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے. علم کے نور اور علم کی روشنی سے جو شخص جس راستے کو دیکھ سکے گا وہ علم کے نور کے بغیر دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکے گا. اس وقت یہ کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، بہت برا ساتھی تھا میرا یہ تو، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. یہ مشرق میں ہوتا اور میں مغرب میں ہوتا، یہ مغرب میں ہوتا میں مشرق میں ہوتا، یہ ویسٹ اور ایسٹ جتنا فاصلہ ہوتا میرے اور اس کے درمیان، یہ میرے اس کا سایہ بھی نہ لگتا تو اچھا رہتا. اب حضرات علماء کرام کے لیے یہاں پر ایک اشکال کی بات ہوگی کہ یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی. مشرق تو ایک ہی ہے، ایسٹ کا تو ایک ہی ہے، یہاں مشرقین کیوں کہا گیا؟ دو مشرقوں کی دوری. تو اس کی ایک تشریح تو وہی ہے کہ مراد اس سے مشرق اور مغرب ہے، اور عربی زبان میں کبھی کبھی دو الگ الگ چیزوں کے لیے ایک ہی نام استعمال کیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے عمران، دو عمر، اس کا مطلب ہے کہ عمر اور ابو بکر. اور جیسے چاند اور سورج کے لیے کہا جاتا ہے کہ قمران، دو چاند، اس کا مطلب ہے کہ چاند اور سورج. اور جیسے کوفہ اور بصرہ کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے بصرتان، دو بصرے، اس کا مطلب ہے کہ بصرہ اور کوفہ. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں عربی میں. تو مشرقین کہہ کر دو مشرق مراد نہیں لیے بلکہ مشرق اور مغرب، کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی. اور دوسری توجیہ حضرات علماء کرام نے یہ کی ہے کہ مشرق دو حصوں میں تقسیم ہے، رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان. اللہ تعالی دو مشرقوں کا رب ہے اور اللہ تعالی دو مغربوں کا رب ہے، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. ایسٹ ایک ہے ہماری نظر کے اعتبار سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دو مشرق، ایسٹ دو ہیں، اور ہماری نظر میں مغرب ویسٹ ایک ہی ہے ہرائزن، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دو مغرب. تو قرآن بھی عجیب ہے، اس پہ جتنا آپ غور و فکر کرتے چلے جاؤ اتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ 1426 سال پہلے، 1427 سال پہلے، جب سائنس کی تحقیق وجود میں نہیں آئی تھی. اور قرآن مجید میں مشرق کے لیے ایک لفظ ہے رب المشرق والمغرب وما بینہما، اللہ تعالی مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے، رب المشرقین ورب المغربین، اللہ تعالی دونوں مشرقوں کا رب، اللہ تعالی دونوں مغربوں کا رب. اور رب المشارق والمغارب، اللہ تعالی بہت سی مشرقوں کا رب اور اللہ تعالی بہت سی مغربوں کا رب، پلورل. واحد ہے ایک بھی ہے، تثنیہ ڈیول بھی ہے، اور جمع پلورل بھی ہے. ایک مشرق، دو مشرق، بہت ساری مشرق. ایک مغرب، دو مغرب، بہت ساری مغرب. اب سائنس کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1427-28 سال پہلے جو یہ نظر آ رہا تھا کہ سورج ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے ایک جگہ پر غروب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے.
سورج روزانہ الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پورے سال میں 365 دن ہے، آج یہاں سے نکلا تو کل ایک انچ ہٹ کر کے نکلے گا، دوسرے دن ایک انچ اور ہٹ کر کے نکلے گا، تیسرے دن ایک اور انچ ہٹ کر کے نکلے گا، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ 1 جنوری کو وہیں سے نکلے گا جہاں سے ہر سال 1 جنوری کو نکلتا ہے، اس کی جگہ مقرر ہے۔ تو روزانہ مشرق کا معنی سورج کے اگنے کی جگہ، سورج کے اگنے کی جگہ۔ تو روزانہ جو الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے اس کو اگر آپ لے لیں تو نکلنے کی 365 جگہ ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ رب المشارق ہے، رب المشارق۔ اور چونکہ روزانہ طلوع ہونے کی جگہ بھی الگ الگ ہیں تو اس اعتبار سے اللہ تعالی رب المغارب ہے۔ اور یہ جو 365 دن ہے اس میں آدھے دن ونٹر کے ہیں، آدھے دن سمر کے، آدھے ونٹر کے آدھے سمر کے۔ جب یہ چلتے 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 بیچ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے ونٹر شروع ہو جاتا ہے، اور چلتے چلتے جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے پھر سمر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمر اور ونٹر کی دو تقسیم، تو ایک پورا سمر کا مشرق اور پورا ونٹر کا مشرق۔ تو اس اعتبار سے رب المشرقین، اللہ تعالی سمر کے مشرق کا بھی رب ہے اور ونٹر کے مشرق کا بھی رب ہے۔ اور ادھر دیکھو تو اللہ تعالی مغرب، ونٹر کے مغرب کا بھی رب ہے اور اللہ تعالی سمر کے مغرب کا بھی رب ہے۔ اور اسے جب پورا دیکھ لیا جاتا ہے، پورا پورا، کہ یہاں سے سورج نکلتا ہے، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، یہ پورا سورج نکلنے کی، تو رب المشرق والمغرب، اللہ تعالی سورج نکلنے کی جہت اور سورج نکلنے کی جانب اور ڈائریکشن کا رب ہے، اور اللہ تعالی سورج کے غروب ہونے کی ڈائریکشن اور جہت کا رب ہے۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، مشرقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں، پورے سال میں سورج ایک ایسی جگہ سے نکلتا ہے جس جگہ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن سب سے لمبا ہوگا، وہ سمر کا بالکل ایکسٹریم۔ اور ونٹر میں سورج ایسی جگہ سے نکلتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج پورے سال کا سب سے چھوٹا دن ہوگا، یہ ونٹر کا ایکسٹریم۔ تو یہ جب قبر سے نکلے گا اور وہ اس کا دوست وہاں کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ کاش کہ تیرے اور میرے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا جتنا 365 الگ الگ منزلوں کا فاصلہ ہے، کہ میں ادھر ہوتا تو ادھر ہوتا۔ دونوں طرح مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ کاش کہ تیرے اور میرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، یا تیرے اور میرے درمیان مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا، تو مجھے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنی مجلس میں بٹھائے رکھتا تھا، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے میں خیر کے کاموں سے محروم رہ گیا۔ فبئس القرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ افسوس کرنا، وَلَن يَنفعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں رہ کر تم کفر میں مبتلا رہے، شرک میں مبتلا رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، میرے قرآن سے دور رہنے کی نافرمانی میں مبتلا رہے، لَن يَنفعَكُمُ الْيَوْمَ، آج ہرگز ہرگز تمہارا اس طرح کا افسوس کرنا نفع بخش نہیں ہوگا۔ انکم فی العذاب مشترکون، یہ انکم فی العذاب مشترکون حضرات علماء کے لیے یہ لئنکم ہے، لئنکم فی العذاب مشترکون، آج تمہارا اس طرح کا افسوس کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ عذاب میں تم اور تمہارے یہ ساتھی سب شریک ہوں گے۔ عذاب چکھو۔ اور دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے، دوسری توجیہ کہ تمہارا عذاب میں شریک ہونا، حضرات علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں چونکہ عربی زبان سے اس کا تعلق ہے، کہ ولن ينفعکم کا فاعل جو ہے وہ انکم فی العذاب مشترکون ہے، کہ تمہارا عذاب میں شریک رہنا اور تمہارا عذاب میں ساتھ رہنا، یہ آج تم کو نفع نہیں پہنچائے گا. آج نفع نہیں کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب دو آدمیوں کو سزا دی جاتی تھی تو سزا ہلکی محسوس ہوتی تھی, اور اگر اس سزا میں تین ہو جاتے ہیں تو اور ہلکی, اور چار ہو جائیں تو اور ہلکی. ایک طالب علم کو استاد یہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اسے بہت بھاری لگتا ہے. بھاری اس لیے لگتا ہے کہ اسے ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ پوری کلاس میں میری آج ذلت ہوئی ہے. لیکن استاد اگر یہ کہے پوری جماعت کو کہ سب کھڑے ہو جاؤ تو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا. اسی لیے عربی میں ہم کہتے ہیں کہ المصیبت اذا عامت خفت, مصیبت جتنی عام ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے. مجھے بھی سر میں تکلیف ہے, آپ کو بھی سر میں تکلیف ہے, تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے کہ بھئی دو آدمی تکلیف میں ہے. لیکن صرف مجھے سر میں تکلیف ہو اور آپ سب خوش و خرم ہو تو تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایک فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ جب کوئی اور دکھ میں شریک ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کسی پر تعزیت کا خط لکھتے ہیں تو کیا جملہ استعمال کرتے ہیں, ہم آپ کے غم میں اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اس سے اس کو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب ایک مصیبت میں دوسرا آدمی, تیسرا آدمی, چوتھا آدمی شریک ہو جاتا ہے تو سائیکولوجیکلی وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف اتنی شدید نہیں ہوتی کہ اسے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا احساس نہ ہو. تو مجھے سر میں درد ہے اور شکیل بھائی کو بھی سر میں درد ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ شکیل بھائی کو بھی درد ہے, تو ان کے درد کو دیکھ کر میرا درد ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں ہر شخص کو اتنا زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا کہ جہنم میں اسے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی اور کو سزا ہو رہی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. جب یہ احساس نہیں ہوگا تو وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے اکیلے ہی کو سزا مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ تم تمہارے دوستوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی بات نہیں, وہاں کمپنی ہوگی, آٹھ دس پندرہ بیس آدمی ہوں گے تو کچھ مصیبت ہلکی ہو جائے گی. وَلَن يَنفعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, تم نے کفر کیا, تم نے شرک کیا, تم نے میرے قرآن سے روگردانی کی, اس کی سزا آج تمہیں ایک ساتھ مل رہی ہے. یہ ایک ساتھ سزا کا ملنا اور سزا میں شریک ہونا یہ آج تم کو نفع نہیں پہنچائے گا, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کسی اور کو سزا مل رہی ہے کہ نہیں, خود اتنے کرب و بے چینی بھی ہوں گے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو قرآن میرے بھائیو ہم سب سے کہہ رہا ہے, غیر مسلموں سے بھی اور مسلموں سے بھی, کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ تمہیں پیدا کرنے والے کا کلام ہے, تمہارے خالق کا کلام ہے, یہ تمہارے خالق کا کلام ہے. تمہارا خالق تمہیں یہ انویٹیشن کارڈ بھیج رہا ہے جنت کا, اسے پڑھو, اور پڑھ کر کے اس میں جو روٹ بتلایا گیا ہے اس روٹ پر چلو تو تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. ویڈنگ کارڈ کے ساتھ میپ ہوتا ہے کہ نہیں ہال کا, اس میپ کو دیکھ دیکھ کر جو چلے گا وہ سیدھا ہال تک پہنچ جائے گا, وہاں اسے ریسپشن ملے گا. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا یہ قرآن انویٹیشن ہے جنت کی طرف اللہ کی طرف سے, اور اس میں بھی ایک میپ ہے, ایک نقشہ ہے, ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اس نقشے کو دیکھ دیکھ کر جو صراط مستقیم پر چلتا جائے گا وہ بھی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, اور وہاں اسے فرشتے ریسپشن دیں گے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود سلام کریں گے, السلام علیکم یا اہل الجنہ. اس لیے میرے بھائیو قرآن مجید سے وابستگی رکھو, اسے خوب پڑھو تجوید کے ساتھ, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں دروس میں بیٹھو, قدر کرو ان دروس کی, قدر کرو ان حلقوں کی. آج جو حلقے مل رہے ہیں ممکن ہے کہ آئندہ آپ کو نہ ملے میرے بھائیو, قدر کرو ان کی. آج بھی انگلینڈ میں ایسی سینکڑوں مساجد ہیں کہ جن مساجد کے اندر لوگ درس قرآن کے لیے ترستے ہیں, قرآن مجید سننے کے لیے ترستے ہیں. قدر کرو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو ایسے ماحول میں رکھا ہے کہ جہاں پر درس ہو رہا ہے اور قرآن سمجھایا جا رہا ہے اور صرف ایک دن نہیں ہفتے کے ہر دن قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منبر سے بیان ہو رہی ہے, اور صرف ایک مسجد میں نہیں ہر مسجد سے تقریباً. قدر کرو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ یہاں شاید ایسی ریموٹ جگہ میں رہنے والا, کسی دیہات میں رہنے والا تو عذر کر سکے کہ اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کی مجھے بہت تمنا تھی لیکن میں جس جگہ پر رہتا تھا ایسا کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن میرے بھائیو لیسٹر والے یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے خوب وابستگی عطا فرمائے, خود بھی قرآن سے وابستہ ہو جاؤ میرے بھائیو, دروس میں بیٹھو, معتبر تفاسیر کو خرید کر ان کو پڑھو, جہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے حضرت علماء کرام کے پاس لے جاؤ. انگلش میں بھی معارف القرآن تفسیر عثمانی چھپ چکی ہے اور اردو میں بھی چھپ چکی ہے دونوں کتابیں, اور حضرت علماء کرام کے درس میں بیٹھو اور سنو اور سمجھو, اور جو سنو سمجھو اس پر عمل بھی کرو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ منزل مقصود تک ضرور پہنچا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.